صبح میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی شریف کے ناظرین، جو درود پاک میں نے پڑھا ہے، یہ درود شفائے امراض ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ درود پاک مدنی پنجسورہ میں جو ہے وہ موجود ہے، اور مدنی پنجسورہ کا میں آپ کو انشاءاللہ صفحہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں، اس کا صفحہ نمبر کیا ہے یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں اور اس کو وہاں سے یاد کر لیں۔ صفحہ نمبر ہے جی 180، صفحہ نمبر ہے اس کا 180، درود شفائے امراض، اس کو یاد کر لیں اور پڑھنا بھی معمول میں رکھیں۔ پانی پر دم کر کر وہ پانی پی بھی سکتے ہیں، اور اگر کوئی بیمار ہے تو زعفران کے قلم سے یا زردے کے رنگ سے اس کو لکھ کر کے اگر مریض کو جو ہے وہ پلایا جائے تو اس سے بھی موت کے سوا ہر مرض کا جو ہے وہ علاج ہے۔ بلکہ جس کو یوں سمجھیں کہ دوائی افاقہ نہ کر رہی ہو، اسے چاہیے کہ درود شفا اس طریقے سے لکھ کر کے اس کو استعمال کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی برکت سے خیر بھی ہوگی اور شفا بھی میسر ہوگی، اور یقین اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے ابھی بڑھتے ہیں آگے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور بیماریوں سے وباؤں سے اللہ کریم ہمیں بچائے۔ آج حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم جو ہے وہ ذکر خیر کریں گے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت یہ ملٹی ڈائمینشنل سیرت ہے۔ آپ سید الطائفہ ہیں اور صوفیاء کے آئمہ کرام میں سے ہیں، اور آپ وہ صوفی ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ تصوف وہی قابل عمل اور قابل قبول ہے جو شریعت مطہرہ کا آئینہ دار ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترجمان ہو۔ تو یہ آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے جناب جنید بغدادی کے فرمودات، ان کے اقوال، ان کی سینگز جو ہے وہ، ان کو آج ہم خصوصی طور پر جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے اقوال، جن کے فرمودات، جن کی سینگز جناب امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی جو ہے وہ سیر اعلام نبلاء کی جلد نمبر 14 میں جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا ہے، اور بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جناب جنید بغدادی نے تحریث نعمت بھی فرمائی ہے، اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا، نعمت اللہ کی ہے، اس کا اظہار بھی فرمایا ہے، تو اس سے بھی ایک سیکھنے کی بات ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ کے فرمودات سنتے جائیں گے، اپنا محاسبہ کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے اسی عنوان کو، جناب جنید بغدادی رحمہ اللہ کے فرامین کو، انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام میں بالخصوص شامل کریں گے۔ خلیل بھائی کو بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو انشاءاللہ بذریعہ زوم آج انشاءاللہ لائیو لینے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے گھریلو علاج وہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عدنان بھائی کلام سنائیں گے۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الرجا بجمالہ حصول جميع خصالہ نثار تیرے کلام پر
کالیاں کرتے ہیں.
جم بندے حضرات نظارہ کرے دم نکل جائے میرا
خوبصورت کلام سنایا ہے عدنان بھائی نے، ماشاءاللہ بڑے پیارے اور ذوق بھرے انداز میں۔ تو یہ تصورات ہیں جو انسان کو مایوسی سے، ڈپریشن سے نکال کر اسے زندگی کی طرف، خوبصورت زندگی کی طرف، یاد مصطفیٰ والی زندگی کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آتے ہیں، اور پھر بندہ اس کی برکتیں جو ہے وہ محسوس بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ڈپریشن سے بھی، تکلیف دہ مرض سے بھی نجات عطا فرمائے اور سلامت رکھے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ پر جو اللہ تعالی کا احسان تھا، اس کو انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور اسی سے آج ہم حافظ صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ عرفان حفیظ صاحب بھی ہیں، حافظ عرفان چشتی صاحب بھی ہیں، ایک جو ہے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہیں، حافظ عرفان حفیظ صاحب میرے دل کی جانب تشریف فرمائے،
حافظ خالد صاحب بھی ہیں،
حافظ خالد مدنی صاحب بھی ہیں، ماشاء اللہ۔ چلیے جی، اللہ برکتیں دے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں، ما اخرج اللہ الی الارض علما جعل للخلق علیہ سبیلا اِلَّا وَقَدْ جَعَلَ لِي فِيهِ
حَظًّا.
اللہ کریم نے کوئی بھی علم جو زمین پر اتارا ہے اور مخلوق اسے حاصل کر لے اس کا کوئی ذریعہ رکھا ہے, اس علم میں سے اللہ کریم نے مجھے جو ہے وہ حصہ عطا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حافظ صاحب کیسا خوبصورت اظہار ہے. آج کے سنیریو کو دیکھتے ہوئے ہم جناب جنید بغدادی کے اس فرمان کی ورسٹیلٹی کو دیکھیں تو یہ ہمیں ڈپریشن سے نکال رہا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بندے پر بے حد و بے شمار ہیں.
جی
اتنی ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے.
جی
اور ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا سیدنا امام الطائفہ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کی جو تحدیث نعمت کا قول آپ نے سنایا,
جی
تو اس میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو, اپنے مقربین کو, اپنے نیک بندوں کو کچھ خصوصیات عطا فرماتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا جب ہو جاتا ہے تو پھر مخلوق اس کی ہو جاتی ہے.
اللہ اکبر.
اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارشیں بھی ہوتی ہیں. پھر عام مخلوق کے لیے جو چیزیں حجاب ہوتی ہیں, وہ چیزیں جو ایک عام شخص ان تک اس کی رسائی نہیں ہوتی, پھر یہ جو مقبول بارگاہ ہوتا ہے, جو اللہ والا ہوتا ہے, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے, اس کے لیے وہ نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. اور اس سے بھی ایک گویا پہچان ہوتی ہے کہ ایک عام شخص میں اور اللہ کے پیارے میں. تو تحدیث نعمت یعنی اپنی نعمت کا چرچا کرنا جسے ہم کہتے ہیں, اس کی ظاہر ہے کہ اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں. اور اللہ والے جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو اس میں ان کی اچھی نیت کار فرما ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے احسان, اس کے فضل, اس کی عطا کا بیان, لوگوں کو رغبت ملتی ہے, اس لیے کیا جاتا ہے. اور جیسے اس میں ہمیں یہ بھی ایک میسج ملتا ہے اس بات سے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو ہمیں اس کا بیان اس طرح کرنا چاہیے. ظاہر ہے ہر بندے کے اندر یہ ابیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ برداشت بھی کر سکے, ورنہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ چاہتا تو یہ ہے کہ اپنی نعمت کو بیان کرنا لیکن اس کے مقاصد دوسرے ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ صوفی ہیں بلکہ صوفیہ کے امام ہیں اور یہ ہمیں دل کی طہارت, دل کی پاکیزگی کا درس دینے والے ہیں, تو یہ تو ہمیں ہم ان سے متصور نہیں ہے کہ یہ ایسی بات وہ جو عام انسان کرتا ہے اس طرح کی ہو. لیکن اس میں ہمارے لیے ایک میسج یہ ضرور ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو تحدیث نعمت کے طور پر ہو تو وہاں اپنے دل کا خیال بھی کرنا چاہیے
جی
کہ میں یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں.
جی
ایسا نہ ہو کہ میں بیان کر کے ریاکاری میں آ جاؤں, دکھلاوے کے مرض میں مبتلا ہو جاؤں. عجب ایک مرض ہوتا ہے, بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں, بڑا پارسا ہوں, بڑا متقی ہوں. تو اس طرح کے امراض سے بچنا چاہیے. اور جو اللہ والے ہیں ان کی تحدیث نعمت کو سن کر بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جو اس اللہ نے اپنے بندے کو عطا کی ہیں اس پر شکر بجا لانا چاہیے, نہ کہ ان پیاروں کے بارے میں کوئی بری سوچ بدگمانی ذہن میں لانی چاہیے.
درست فرمایا حافظ صاحب. جیسا ہے نا جی وہ ہے نا فرما گئے پنجابی شعر, بڑی پیاری بات فرما گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ جی قدر پھلاندا بلبل جانے ستھرے ذہنا والی, تے قدر پھلاندا گرج کی جانے جڑی مردے کھاون والی. تو جس کا ذہن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ اچھا ہوگا, ستھرا ہوگا, گلشن کی طرح ہوگا, تو اس میں پھر یہ باتیں پھول کھلائیں گی جن سے خوشبو جو ہے وہ پھیلے گی. اور اگر کچرا کوڑی کسی نے اپنے دماغ کو بنایا اس کو جو بھی سنائیں گے وہ اس نے ادھر سے بدبو ہی جو ہے وہ اس کو آنی ہے, اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے. تو بدگمانی بھی نہ لے کر آئیں. اور جس پوائنٹ پر ہم لا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں دیا ہے, میرے پاس بہت کچھ ہے. یہ جو جس پر لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. اصل میں جب نہیں 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 کی لسٹ بنتی ہے نا تو پھر بندے کا دماغ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ ہل جاتا ہے, بھائی کچھ بھی نہیں ہے بس. ٹھیک ہے تو وہ آج کل کے سناریو میں خالد بھائی نان بھائی دیکھتے ہوئے اس بات کی جائے خالد بھائی اس پر, تو بندہ یہ بھی دیکھے کہ میرے پاس کیا کیا ہے. اگر کوئی مطلب شادی شدہ صاحب اولاد ہے تو بچے,
نعمت
ہے، گھر ہے، پانی پینے کو ہے، سانس لینے کو ہوا بھی ہے، بجلی ہے، پنکھا ہے، اے سی بھی
ہے، گھر میں بھی لمبی لسٹ بنے گی سلمان بھائی. اصل میں بات ہے جس طرح آپ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا قول بھی بیان فرمایا، احساس نعمت کی اور اپنے رب سے اس نے ظن رکھنے کی. بندہ نعمت کا احساس کرے گا تو وہ غور تو کرے کہ دنیا میں یہ نعمت ہے اور اس کا حصہ میرے پاس ہے کہ نہیں ہے. آپ غور دیکھیے حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں غور کیا جا رہا ہے، اور ان نعمتوں میں سے بھی ایک نعمت وہ علم ہے جو بندے کو راستہ دکھاتا ہے، جو بندے کے لیے روشنی ہے، جو بندے کے اندھیرے کو دور کرتا ہے. جب بندہ اس میں غور کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے اور دنیا میں جتنے علوم دیے مجھے پتہ چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے، میں غور کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس میں سے حصہ عطا فرمایا ہے. اسی اعتبار سے جب ہم مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو سلمان بھائی یہ بھی کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے وجود میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے عالم میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کا ایک مظہر جمیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزوں سے عالم کو سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مختلف چیزیں یا اس کی ملتی جلتی چیزیں انسان کے جسم میں عطا فرمائی ہیں. اور پھر علماء نے اس کو بیان کیا کہ جب بندہ اپنی ذات میں غور کرتا ہے، قرآن نے حکم ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنی جانوں میں اپنے آپ میں تو غور کرو
جی
کہ تمہیں سجکا نہیں آتا، کہ تمہیں تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی. بندہ اپنے آپ میں غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں سے چشمے بہائے ہیں.
جی
سلمان بھائی ذرا اپنے منہ میں غور کر لے، وہ اس کی زبان کے نیچے سے جو پانی آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، جب منہ خشک ہو جائے اور یہاں سے پانی نکلنے کا کیا ذریعہ ہے. اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا نام لے کر نا منہ میں پانی آ جاتا ہے.
واہ واہ واہ،
وہ کیسے آ جاتا ہے؟
صحیح،
وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اپنے وجود میں، اس کے اپنے منہ میں یہ چیز دی ہوئی ہے، یہ سسٹم اس کے پاس موجود ہے کہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اس میں غور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کی طرف آتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ورنہ جو بندہ غور و فکر سے ہی عاری ہوتا ہے اور جس کو نعمت کے احساس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی،
جی
سلمان بھی پھر اس کی لسٹ میں یہی بنتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں میں غور و فکر کا بھی ارشاد فرمایا اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اور اخروی معاملات میں، عبادات کے معاملات میں بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. اب دنیاوی معاملات میں جب جو یہ لسٹ بنا رہا ہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ اخروی معاملات میں لسٹ بنا رہا ہے، اعمال کے معاملے میں لسٹ بنا رہا ہے، میرے پاس نفلی روزے ہیں
نہیں ہے،
میرے پاس نمازیں ہیں نہیں ہیں، لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے دیکھ لیں، صدقہ و خیرات ہے اس کو دیکھ لیں، میرے پاس اخلاقیات کا کتنا ذخیرہ ہے اس کو دیکھ لیں. اس کے بارے میں بھی تو سوچے بندہ کہ یہ میرے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے فکر مند ہونے میرے پاس ہے بھی، اس کے لیے فکر مند ہونا بھی میرے پاس ہے کہ نہیں ہے.
اللہ اکبر،
اس کے لیے تو میرے پاس شاید ٹائم نہیں ہے، لیکن جو دنیاوی نعمتیں میں دیکھ رہا ہوں اس میں میں نے پوری لسٹ مینٹین کی ہوئی ہے کہ یہ بھی میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی میرے پاس نہیں ہے. تو دیکھ لے کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیسا دیکھ رہا ہوں، کہ میں کہیں ایسا تو نہیں ان میں تو شامل نہیں ہوں جو دنیاوی معاملات میں تو اپنے سے اوپر والے افراد کو دیکھ رہے ہیں
جی،
اور اخروی معاملات میں یا اعمال کے معاملات میں ان کی نظر ہی کوئی نہیں پڑتی،
نیچے والوں کو بھی نہیں دیکھ رہے.
نیچے والوں کو بالکل،
نیچے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، نیچے والوں کو بھی نہیں دیکھ رہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے، کرنے والے کام کرنے چاہیے اور بندہ اعتراف کرے. اعتراف نعمت المنعم، بندہ اللہ کریم نے نعمتیں دی ہیں اس کا اعتراف کرے، یہ شکر کی چیز ہے. اور شکر ادا کرے گا ایک تو نعمتیں اور ملیں گی، اور دوسرا ساتھ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ڈپریشن کا شکار بھی نہیں ہو گا. بہرحال اس پوائنٹ کو بھی جو ہے وہ لے لیا, اور آج ہم نے اس پر بھی جو ہے وہ الحمدللہ جنید بغدادی کے ہی اس پر بات کی ہے. اور یہ اللہ کا فضل بندہ جانے, جو میرے پاس جو کچھ ہے یہ کیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اچھائی جو ہے میرے پاس یہ اللہ کا فضل ہے. یہاں حافظ صاحب ایک اور بڑی اہم بات ہے
جی,
اگر حرام کما رہا ہے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کر کے کما رہا ہے تو اب اس کو ہاضا میں فضل ربی بھی نہیں کہہ سکتا.
بالکل بالکل,
اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں.
بالکل, بندہ خود سوچ لے کہ ایک تو رب کو ناراض کرنے والے کام اور شیطان کی اتباع اور اسے خوش کرنے والا کام, اور پھر اوپر سے اس کو اللہ کا فضل کہنا, بندے کو ڈر جانا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو بندے کو اسلام کی حد سے جو ہے وہ باہر لے جا سکتا ہے. ایسا جو ہے وہ غلط کام ہے. اس لیے گناہ والا کام, اللہ کی ناراضی والا کام, وہ اللہ کا فضل نہیں ہے. رب کا فضل جو ہے وہ خیر پر مبنی ہے, اور ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ جو آپ کو دوزخ کی طرف لے جا رہی ہے, اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہی ہے, وہ اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا. اللہ کا فضل بندے کو دوزخ سے بچانے والا ہے, اللہ کی ناراضی سے بچانے والا ہے, جنت کی طرف لے جانے والا ہے. یہ فضل ہے, اور یہ جو آپ نے خود ساختہ فضل بنا رکھا ہے یہ شیطان کی کارستانی ہے آپ پر, یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. بندے کو چاہیے کہ اس طرح کی غفلت والے کام سے اپنے آپ کو بچائے, اور جو حقیقی رب کا فضل ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے اور اس کی جانب آئے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ ایک تو نیک لوگوں کی صحبت ہے, اچھوں کی صحبت. دوسرا بندے کو خود بھی چاہیے کہ جیسے بیمار ہو جانے پر علاج کی طرف جاتے ہیں, اسی طرح یہ جو روحانی مسائل ہیں, روح کی جو ہے پاکیزگی اور اس کی جو ہے تروی, اس کی بہتری کے لیے ہمیں چاہیے کہ روحانی غذا بھی استعمال کی جائے. تلاوت قرآن ہے, دعا ہے, رب کی بارگاہ میں التجا کرنا ہے. تو یہ جیسے جیسا دوا, جیسی جیسا مرض ویسی دوا ہوا کرتی ہے. تو اس مرض کا تعلق چونکہ اس کی دوائی یہی چیزیں ہیں, روح کے لیے جو دوائیں ہیں وہ یہی چیزیں ہیں جو اس روح کو پروان چڑھاتی ہیں, جو اس کی ترقی کا باعث ہے, ذریعہ ہے. تو بندہ مومن کو چاہیے ان کو اپنائے اور ان چیزوں کو چھوڑے, اور اس طرح کے غلط وساوس اور شیطانی جو ہے وار ہے کہ رشوت کے پیسے کو, حرام کے پیسے کو, لوٹ کسوٹ کے پیسے کو وہ اللہ کا فضل کہہ رہا ہے. ڈر جانا,
اور حرام کے بھی بہت سارے ذریعے ہیں. خالی رشوت اور صرف سود کے اوپر ہی نہیں بات کی ہوئی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں.
کوئی بھی حرام چیز ہے جو اللہ رسول نے جس سے منع کیا ہے, جو بھی ذریعہ ہے, ظاہر سی بات ہے وہ شیطانی طریقہ کار ہی ہے, تو وہ اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا.
ہاں جی, یہ بھی ایک بات ہے. اور حلال کمائیں, اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی جو ہے وہ ادا کرے. اسی سے کنیکٹڈ ہو جائے گی بات جناب جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں. امام رابی فرماتے ہیں کہ قول جنید, جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کنت بین یدی سری, میں جناب سری سقطی رحمہ اللہ کے پاس تھا, وانا ابن سبع سنین, اور میں سات سال کا بچہ تھا.
جی
ٹھیک ہے. فتکلموا فی الشکر, تو گفتگو شکر پر ہو رہی تھی. فقالا, تو جناب سری سقطی نے فرمایا, یا غلام ما الشکر,
اللہ اکبر,
بیٹا یہ بتاؤ شکر کیا ہے,
شکر کیا ہے.
اللہ اکبر. قلتو, فرماتے ہیں کہ میں نے کہا, اللہ یوصی اللہ بنعمہ, شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ شکر کی روح ہے. آج ہم اللہ تعالی کے شکر گزار بندے ہیں یا نہیں ہیں, اس کا تعین اپنے جنید بغدادی رحمہ اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں آپ صاحب کریں, کیا کہیں گے آپ؟
اللہ اکبر. بالکل سنان بھائی, یہ جو معاملہ ہے کہ شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے, ایسی چیزوں کے قریب نہ جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو ناراض کرنے والی جو چیزیں ہیں. تو یہ یقیناً شکر کا یہ بھی ایک طریقہ ہے, اور ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا یوں شکر ادا کرے کہ جو نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرنا, منعم کی جانب سے, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو نعمتیں مل رہی ہیں ان کا اعتراف کرنا, میرے رب نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر کا. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس بات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ گناہ نافرمانی اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی والے کاموں سے رک جانا, یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. تو ہم اس پر بھی غور کریں کہ نعمتوں کا اعتراف یہ تو موجود ہے, عام طور پہ لوگ اس طرح کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں, لیکن کیا شکر کا یہ انداز بھی ہمارے پاس موجود ہے یا ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں کہ جو رب کی نافرمانی والے کام ہیں اس سے بندہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے. صوفیہ کرام کا اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں ان کا مبارک انداز جو ہے یہ ایسا انداز ہوتا ہے کہ جو مطابق شرع ہے, قرآن و سنت کے موافق ہے, یہ بندے کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں جو رب کی رضا کی طرف جانے والا رستہ ہے, جو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے, اور ہر ایسے کام سے خود بھی بچتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں خلیل بھائی, ایک تو یہ ہے کہ بندہ نوافل کی کثرت کرے, نفلی کام, نفلی عبادات ہوں یا صدقہ نفلی طور پر ادا کرنا ہے یا دیگر اور جو نیکیاں ہیں, نفلی کام جو ہیں خیر پر بھلائی مبنی, خیر اور بھلائی پر مبنی جو کام ہے, ایک تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے.
بالکل.
اب ایک بندہ نیکیاں کر رہا ہے, خیر پر مبنی کام کر رہا ہے, لیکن حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا. یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اس انداز میں زندگی گزارتا ہے تو یہ غفلت والی زندگی ہے کہ وہ نوافل کی, نیک کاموں کی تو کثرت کر رہا ہے لیکن وہ حرام کام, اچھا ان کی ترغیب ہے کہ آپ کریں, نیک کام کریں, اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ملے گی, ان کے فوائد ہیں, حدیث پاک میں اس کی ترغیب موجود ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس سے کہیں بڑھ کر اپنے آپ کو ایک صغیرہ گناہ سے بچا لینا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چھوٹی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا, یہ کئی نوافل کے پڑھنے سے زیادہ افضل کام ہے. اس لیے بندہ مومن کو چاہیے, اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نوافل کو چھوڑ ہی دیا جائے, یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ جہاں اتنے نفلی کام کر رہا ہے بندہ, وہاں اگر یہ ایک غلط چیز موجود ہے, آپ کے پاس گلاب کے عرق کا ایک پورا جو ہے وہ ٹب موجود ہے, آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اس کا, اب کوئی شخص اس کے اندر اگر ناپاکی کے دو قطرے ڈال دے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان دو قطروں کو علیحدہ کیا جائے اس ٹب سے, ان دو قطروں کو, نجاست کو, غلاظت کو, بری چیز کو دور رکھا جائے, تاکہ یہ جو اتنا کثیر حلال طیب پاک ہے یہ کار آمد رہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کے چکر میں, دو قطروں کے چکر میں کہے کہ جی یہ سارے کا سارا ہی اب اس کو ضائع ہی کرنا چاہیے یا یوں اپنی چیزوں کو ضائع کرنا چاہیے. حکم شرعی تو یہی ہے, ناپاک ہو گیا تو پھر ناپاک ہی ہے وہ, اس کو پاک کرنے کے طریقے اور ہیں, لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ نیکیاں, فلاحی کام, نیک کام, رب کی رضا والے کام اتنے سارے ہیں, اور کوئی ایک برا کام, کوئی ایک بری عادت موجود ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایک کو ہٹایا جائے. ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو ناک کو نہ کاٹا جائے, مکھی کو اڑایا جائے. مسجد میں اگر کتا آ جائے تو مسجد کو نہیں گرایا جاتا, کتے کو نکالا جاتا ہے. تو جو خیر کے کام ہیں ان کو باقی رکھا جائے, اور جو اس میں برائی شامل ہو گئی ہے, اگر کوئی گناہ والا معاملہ آ گیا ہے یا بندے کی عادت کے اندر کوئی گناہ شامل ہے, تو اس ایک کو یا دو کو ہٹا دیں, آپ کی بہت ساری نیکیاں جو ہے وہ کارآمد ہوتی چلی جائیں گی.
نیکیاں کرنے کا ایک انداز بھی یہی ہے, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی گناہوں سے بچنے کا ارشاد فرمایا, چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں. علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کے چھوٹا یا بڑا ہونے کو نہ دیکھے, وہ یہ دیکھے کہ جب گناہ ہے نا, یہ نافرمانی کس کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, چاہے وہ صغیرہ کی صورت میں ہو چاہے کبیرہ کی صورت میں ہو. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے ہو جن سے تمہیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, برکت کیا ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہارے خطاؤں کو مٹا دیں گے, وندخلکم مدخلا کریما, اور اچھے کرم والے گھر میں تمہیں داخل فرمائیں گے. تو بندے کو چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکیوں کی طرف, اس کی فرما برداری کی طرف آئے. عرفان بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اس قول میں بیان کیا گیا کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایک تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مامو جان, اور دوسرا یہ جو زیر تربیت ان کے آئے اور سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو چیزیں سکھائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے راستے بتائے, اور پھر یہ 7 سال کی عمر میں, محض 7 سال کی عمر میں صوفیہ کے حلقے میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ میرا یہ بچہ, یہ میرا بھتیج بھانجا, ये बताएगा कि शुक्र की तारीफ क्या होती है।
वाह,
7 साल की उम्र में हम जरा अपने सराउंडिंग में गौर कर लें, हमारे इर्द गिर्द भी बच्चे हैं और हमारी अपनी भी बड़ी बड़ी जातें हैं, अच्छी अच्छी उम्रों को हम पहुंचे, हमें शुक्र की तारीफ के बारे में क्या मालूम है। हमसे कोई पूछे शुक्र किसे कहते हैं, बस जी शुक्र शुक्र ही होता है। बहरहाल कई लोगों को पता भी होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमत को मान लेना भी भाई ये शुक्र है। मुख्तलिफ तारीफात उलमा ने इसकी जिक्र की, लेकिन एक 7 साल की उम्र के बच्चे की ऐसी तरबियत होना कि उसको ये समझा दिया जाए कि शुक्र ये है कि अल्लाह ताला नेमत अता करे तो उसकी वजह से फिर अल्लाह ताला की ना फरमानी ना की जाए, यानी इबादत का भी तो जहन दिया जा रहा है लेकिन उसकी नाफरमानी से बचने का इरफान भाई कैसा जहन दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें?
बिल्कुल आपने बजा फरमाया और बात ऐसे ही है। इसमें जैसे अभी शुक्र की गुफ्तगू चल रही थी और नेकियों की तरगीब की बात हो रही थी, तो दूसरा इसका पहलू ये भी है मदनान भाई कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से रुक जाना
जी
ये ज्यादा अहमियत रखता है बामुकाबला नेकी करने के।
अल्लाह अकबर।
क्योंकि जिसे जिन नेकियों की हम बात कर रहे हैं ये मुस्तहबात हैं
जी,
ये अच्छे काम हैं, लेकिन उसके अगर उसका मुकाबला अल्लाह ताला की नाफरमानी से किया जाए तो फिर ये जरूर है सूरत हाल के अंदर कहा जाएगा कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना जरूरी है।
बिल्कुल,
जो वो नेक काम जिन्हें मुस्तहब का दर्जा हासिल है वो अगर ना भी करें तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है अल्लाह ताला की नाफरमानी तो इससे बचना जरूरी हो जाएगा।
बिल्कुल,
ये भी एक जहत है। और जो आपने बात की कि सैयद नसर सकती रहमतुल्लाह ताला ने छोटी उम्र में अपने भांजे की तरबियत को गोया उसका मुजाहरा करने के लिए, उसको बयान करने के लिए मशायख गालबन 400 के करीब मशायख और सूफिया की मजलिस में जहां शुक्र के बारे में सवाल उनसे भी पहले किया गया था, फिर आखिर में आपसे सवाल किया, तो ये भी एक तरबियत का अंदाज भी है कि किसी को अप्रिशिएट करना हो, पता है उसके अंदर ये चीज है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, वो ये काम कर सकता है, तो फिर उसको अप्रिशिएट करने का कितना प्यारा अंदाज है कि उन मौजूदगी में उसके हलवाया और फिर सब ने उसको एक्सेप्ट भी किया कि क्या प्यारी आपने तारीफ की है शुक्र की, कि शुक्र की एक जहत जैसे अब जिससे आपने बात शुरू की थी अल्लाह ताला की नाफरमानी से अपने आप को बचाना
जी बिल्कुल,
यानी जो एक पॉइंट था वो आपने बयान फरमाया। और फिर उसके साथ साथ ये भी हमें सीखने को मिलता है कि अपनी औलाद की तरबियत, अपने मुतअल्लिकीन की तरबियत इस अंदाज पर करनी चाहिए। और बाज़ औक़ात कोई छोटा भी होता है उम्र के एतबार से, लेकिन उसके अंदर जब फरासत होती है अल्लाह ताला की बारगाह से उसको कुछ चीजें अता होती हैं तो वो बात कर जाता है जो बड़े बड़े बाज़ औक़ात वो बात नहीं कर पाते। ऐसे वाक़ियात हदीस में मिलते भी हैं, सैयदना इब्ने उमर का वाक़िया बड़ा मशहूर है, वो खजूर वाली वो जो रवायत है उसमें आप अदबन खामोश रहे थे पर बाद में सैयदना फारूक आज़म ने क्या फरमाया था कि अगर तुम वहां ये बात बयान करते तो मुझे खुशी होती।
यहाँ देखें कि सूफिया की महफिल है और सरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह मामू जान है
जी,
जुनैद बगदादी भांजे हैं
जी जी,
और सरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह इस अदब की महफिल में अपने 7 साल की उम्र के भांजे को लेकर आ रहे हैं, अच्छे लोगों में बिठा रहे हैं, गोया ये भी एक तरबियत का सिलसिला है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पर अच्छे असरात हो, वो बोले तो अच्छा बोले, उसकी फितरत में नेकी शामिल रहे, वो नेकी को कबूल करने वाला हो, नेकी की राह पर चलने वाला हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उसको वो रास्ता भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये गौर करने की हाजत है। रास्ता हम वो नहीं दे रहे, चाह कुछ करके कुछ और दिखा रहे हैं, चाह कुछ और रहे हैं, बीज कुछ और बो रहे हैं और पौधा कोई और हमें काश करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर बच्चे को नेक बनाना है तो उसको नेकों की सोहबत में डालना
है। बड़ी प्यारी बात कही माशाल्लाह, अल्लाह करीम हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बात का ये होता है ना खालिद भाई, जिस बच्चे को मस्जिद में लेके जाना है उसको लेके नहीं जाएंगे, वो 3 साल का कोई 4 साल का बच्चा है उसको ले जाएंगे तो, और फिर वो बच्चा क्या करेगा, वो आप सजदे में जाएंगे तो बच्चा पीछे से चिपट जाएगा, मतलब वो बच्चा, मतलब ये चीज हफिजाना में मुझे इसका मुशाहदा हुआ।
अच्छा,
यूं कोई नमाज पढ़ने के लिए आते हैं लोग माशाल्लाह, तो यूं लेकर आए हुए थे वो उनके 2 बच्चे थे और दोनों ही छोटे ही थे, यानी यूं 5 साल के अंदर अंदर। अच्छा, अब्बा जी जो गए ना सजदे में, ठीक है, जब मैं पीछे से आ रहा था मैंने देखा वो बच्चे जो है ना उनके ऊपर, मतलब वो बिल्कुल अब्बा जी को जैसे वो होता है ना बच्चे आ जाते हैं ऊपर, तो अब क्या हुआ जी, अब जब वो उठने लगे ना जी, बच्ची ने तो छोड़ दिया था वो, जब पता चल गया उसको भी जब अब्बू खड़े होने लगे हैं, अब वो जो बच्चा है ना उसने नहीं छोड़ा उसने, अब वो बंदा बेचारा उसने खड़े भी होना है, अच्छा बच्चा गिरे ना इसका भी ख्याल करना है, ये सारी बातें हैं। तो बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि किस उम्र का बच्चा है, समझदार है नहीं है, लाना चाहिए नहीं चाहिए। बड़ी अहम बात एक और भी है, सूफिया की तालीमात में नहीं अनिल मुनकर है, याद रखिएगा। कोई भी आप जो है वो बड़े से बड़े जो है वो बुजुर्गान दीन में से जिनकी तसव्वुफ के हवाले से एक पहचान है उनका आप नाम ले लें, उसमें आपको नहीं अनिल मुनकर मिलेगा।
मिलेगा
नहीं अनिल मुनकर का मतलब यह है बुराई से मना करना, बुराई की तरफ नहीं जाना, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं जाना। याद रखिए कि अगर कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी के हवाले से रोकने का ज़हन नहीं रखता या रोकता नहीं है, याद रखिए कि वो हरगिज हरगिज सूफिया के मशरब पर नहीं है, सूफिया के तरीके पर नहीं है। सूफिया किराम रहिमहुमुल्लाह सलाम ने तौहीद की शमा को जलाया है, लोगों के दिल से कुफ्र की तारीकी को दूर फरमाकर उनको साथ साथ दुनिया की मोहब्बत से भी बचाया है।
वाह जी वाह।
और उनका एक जोहद और एक जो है वो फिक्र आखिरत का जो है वो एक जज्बा, अपनी इस्लाह का एक जज्बा जो है वो दिया है, ये सूफिया का मशरब है। हाफिज इरफान हफीज भाई, इस पर भी जो है वो कुछ बात होनी चाहिए। बाद में कहते हैं सूफिया का तरीका है, सूफिया का तरीका ये थोड़ी है कि बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा तो ना पढ़े, और जो गलत काम कर रहा है वो जो है वो करता रहे, खाली तस्बीह हाथ में फेर बैठा रहे और तस्बीह घुमाता रहे। यहाँ हजरत इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहिमहुल्लाह ने बयान फरमाया, तस्बीह घुमा रहा है अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नमाज को छोड़कर अगर तस्बीह की तरफ जो है वो फर्ज को छोड़कर अगर मुस्तहब में लगा हुआ है तो फिर ये गौर कर ले कि कहीं ये शैतान के हीले में तो नहीं है। हजरत इमाम गजाली रहिमहुल्लाह ने हाफिज साहब की बात जो है वो जिक्र फरमाई है कि बाज़ औक़ात शैतान क्या करता है कि शैतान बंदे को इबादत से छुड़ाता नहीं है बल्कि उसे फर्द से हटाकर जो है मुस्तहब में लगा देता है।
अल्लाह,
ये भी शैतान का वार है। तस्बीह कर रहा है, करनी चाहिए, तस्बीह करने से हम मना नहीं कर रहे, ना कर रहे ना कर सकते हैं। जनाब जुनैद बगदादी रहिमहुल्लाह के बारे में जो है वो इमाम ज़हबी रहिमहुल्लाह ने एक मौके पर बयान फरमाया, 400 रकत नफिल जो है वो अदा फरमाया करते थे।
अल्लाह अकबर।
400 रकत नफिल अदा फरमाया करते थे और 1000 तस्बीह हाथ पड़ा करते थे।
एक और बात बताऊं जी?
जी जी जी।
हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला के पास ना तस्वीर रहती थी हर वक्त, उस जमाने में जैसी हुआ करती थी वैसी, और फी यदि ही हाला इंतहाई ही आखिर वक्त तक जो है वो आपके मुबारक हाथ में तस्वीर रहा करती थी। किसी बंदे ने कहा आपसे सवाल किया कि भाई इसको छोड़ क्यों नहीं देते आप, तो आपने फरमाया शई उन वसल ना भी इल्ला ही, तो वो शय है जिसने अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कुर्ब दिलाया है, कैफा न तुरुकू इसे हम कैसे
छोड़ सकते हैं। वाह वाह वाह।
तस्वीर जो है यकीनन अल्लाह तबारक तआला के कुर्ब का जरिया है, तो इसको जो है वो करना चाहिए।
माशाल्लाह, बड़ी बड़ी प्यारी बात कही। तो ये भी हाफिज साहब मैं चाह रहा थोड़ा इस पर भी बयान कर दें ताकि लोग धोखा ना खाए ना, ये भी बड़ी पहचान जरूरी है जी।
जमाना तो ये यानी जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना तसव्वुफ को, जब उसकी बात की जाती है तो चूंकि तसव्वुफ के अंदर सूफिया का जो अंदाज है वो मोहब्बत वाला अंदाज होता है, नरमी वाला अंदाज होता है, हिकमत अमली को वो अपनाते हैं
जी।
तो बाज़ औक़ात यानी ऐसा तासुर दिया जाता है कि शायद सूफिया की तालीमात के अंदर बुराई से रोकना है ही नहीं है, हालांकि फी नफ्सी ही जब तक बुराई को नहीं रोका जाएगा वो मुआशरा कैसे तरक्की पा सकता है, उसमें कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है। एक शख्स है वो, हाँ वो गुनाहों में डूबा हुआ है
जी,
अल्लाह ताला की नाफरमानी में लगा हुआ है
जी।
जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं वो ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करते हैं कि उसके गुनाह छूट जाते हैं,
वो
गुनाह छुड़ाते हैं।
वाह जी वाह।
अंदाज यानी मतलब ये बात करने का कि अंदाज में तो फर्क हो सकता है
जी,
लेकिन ये कहना कि तसव्वुफ के अंदर बुराई से रोकना नहीं है ऐसा हरगिज नहीं है, वरना वो तो सीधा होगा ही नहीं कभी भी, वो सीधा जो है वो सूफी कहला ही नहीं सकता कि जिसके अंदर ये जो बुनियादी एलिमेंट है, जो इस उम्मत की खसूसियत है कि ये उम्मत جہاں نیکی کرنے کا حکم دیتی ہے وہاں برائی سے منع بھی کرتی ہے.
واہ واہ.
اور برائی سے جب تک منع نہیں کیا جائے گا معاشرے کے اندر صحیح معنوں میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. وہ جیسے آپ نے بات کی, ایک شخص ہے وہ اچھے کام تو کر رہا ہے,
ہاں جی,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب شیخ صاحب, میں مثال دی, شیخ صاحب دکاندار جو بھی ہیں,
ہاں جی,
وہ جب دکان پر بیٹھے ہوئے تو فراڈ بھی کر رہے ہیں, دھوکہ بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ تسبیح پھر رہی ہے, نماز میں پیسہ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ ایک طرف ہے نیکی کا حکم, آپ اس کو صرف نیکی کا حکم دیتے جائیں کہ آپ جی تسبیح پڑھیں, آپ یہ کام کریں, اور اس کو برائی کے بارے میں بتایا ہی نہ جائے کہ یہ جو آپ فراڈ کر رہے ہیں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں, یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تو یہ ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے.
صحیح بات.
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بازار تشریف لے گئے تو غلے کا ڈھیر دیکھا, اس میں ہار ڈالا تو نیچے وہ ویٹ تھا,
جی,
تو اس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے, اس طرح کا مفہوم ملتا ہے. تو اب جب اس شخص کو جو برائی کا مرتکب ہے, جب تک اس کو برائی کا برائی ہونا بیان نہیں کیا جائے گا وہ کیسے باز آئے گا؟
صحیح بات.
ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ طریقہ کار ایسا ہو کہ ان کی صحبت ہی ایسی مؤثر ہو کہ وہ ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھتا رہے,
ہاں جی,
ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتا رہے اور ایک کلمہ ان کی زبان سے نکلے اور دلوں میں انقلاب آ جائے.
واہ واہ.
یہ ہو سکتا ہے, لیکن نارملی جو طریقہ کار ہے جو روٹین میں ہوتا ہے وہ یوں ہی ہوتا ہے کہ جہاں نیکی کی بات بتائی جاتی ہے وہاں برائی کو بھی بتایا جاتا ہے, برائی کی شناعت, اس کا برا ہونا اس کو بیان کیا جاتا ہے, اس کے عذابات سنائے جاتے ہیں, علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں, صوفیہ نے کتابیں لکھی ہیں,
جی بالکل,
اس طرف اس حوالے سے کہ گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے اور گناہوں کے عذابات کیا ہیں, تبھی معاشرے کا جو حسن ہے اسلامی معاشرے کا حسن,
جی,
کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا وہ مکمل ہوگا.
واہ واہ, سبحان
اللہ, تعلیمات مکمل ہوں گی.
درست فرمایا. اور بلکہ صوفیاء تو ظاہری گناہوں کے ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچاتے ہیں.
اللہ اللہ.
وہ کیا کہا تھا نا بابا بلے شاہ رحمہ اللہ نے, حج بھی کیتی جان دے ہو تے لو بھی پیتی جان دے ہو, اے کی کیتی جان دے ہو, کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتے جان دے ہو, اے کی کیتی جان دے ہو. مجھے اس پہ ایک وہ ایک آٹو الیکٹریشین تھا حافظ, اس کی مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ جیسے حافظ صاحب نے فرمایا نا کہ بعض اوقات بندہ ایک پازیٹیو کام کر رہا تھا لیکن ساتھ میں ایک نیگیٹو کام بھی کر ہی رہا ہوتا ہے. وہ جب نماز پڑھنے جاتا تھا نا تو اس کے جو کاریگر تھے نا وہ کہتے تھے لو جی استاد جی جو ہے نا چھرا تیز کرنے چلے نا, اللہ یعوذ باللہ, وہ بھی غلط ہی کہتے تھے, ان کی بات کی بھی ہم اس طرح مطلب تحسین یہ نہیں کر سکتے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک میری کریکٹر کی وجہ سے انگلی کس پر اٹھ رہی ہے, جو غور کرنے والی بات,
بہت بہت اہم پوائنٹ ہے,
جی,
غور کیا جائے اگر تو
میرا کریکٹر ہے نا, کردار کس کا ہے, میرا برا کون ہے, میں, لیکن انگلی کس پر اٹھ رہی ہے, اسلام پر, نماز پر, احکام پر, جس میں کوئی برائی ہے ہی
نہیں.
واہ. جس میں کوئی برائی ساری کی ساری اچھائیاں اللہ کے فضل سے دین اسلام کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. آرٹیفیشل کام نہیں ہے. ایک ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے آرٹیفیشل جولری اور ایک ہوتی ہے گولڈ کی جولری, فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا, زیور خالد بھائی دونوں ہیں
جی,
لیکن ایک جو ہے نا وہ بس جتنے کا ملتا ہے اتنے کا ہی ہے, اور ایک پھر آپ کو پتا ہی ہے سونا مہنگا ہو گیا سستا ہو گیا, یہ بھی خبریں آتی ہی رہتی ہیں.
بالکل,
آپ غور کر لیں کیا ہے.
ایک وہ ہے جو آپ کو آپ کی قیمت اپنی قیمت دے کر جائے گا, اور ایک وہ ہے جس پر صرف آپ کا پیسہ جائے گا, جب اس نے واپس جانا ہے تو قیمت پلٹ کر نہیں آئے
گی, وہ
روکا ہی رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں صوفیہ کے جو انداز ہے نا اس میں ہمیں دونوں باتیں ملتی ہیں. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا بھی ایک انداز ہے کہ اگر برائی کو دیکھا, شراب کے مٹکے لے جاتے دیکھا تو وہ مٹکی توڑ دی.
ہاں جی.
اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو برائی کرتے دیکھا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز جو ایک بندے کی یوں سمجھے کہ اس کے اندر اتار دینا بات, دونوں انداز دونوں طریقے صوفیہ کے ہیں. اپنے مریدین سے فرماتے ہیں لو مرغی لو, ایک مرید سے نا بہت زیادہ پیار کرتے سلمان بھائی, اور باقیوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس سے اتنا پیار کیوں کیا جاتا ہے, ہمیں اتنی شفقت نہیں ملتی, اس سے اتنی ملتی ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ فرمایا میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ پیار کیوں کرتا ہوں, اس کو زیادہ کیوں چاہتا ہوں. فرمایا یہ مرغیاں لو, اور جا کر ان کو ایسی جگہ پر ذبح کر کے آ جاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو.
اللہ
سب نے جی جناب شیخ کے ہاتھ سے مرغیاں لیں اور گئے اپنی اپنی جگہوں پر, کوئی نہیں دیکھ رہا, دیکھا قربان کر کے لے آئے. لیکن جو وہ مرید تھا نا جس سے آپ پیار بہت زیادہ کرتے تھے, وہ زندہ مرغی واپس لے کر آ گئے. اب یہ آپس میں ہنس رہے ہیں کہ دیکھو شیخ نے تو کہا تھا قربان کر کے آنی ہے اور اس نے کیا کیا, قربان کر کے نہیں لایا. یہ اور شیخ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, اس کو پیارا سمجھتے ہیں. اب شیخ نے کہا کہ اب وہ بات ظاہر ہوگی کہ جس کی وجہ سے میں اسے زیادہ چاہتا ہوں,
اللہ اللہ,
جس کی وجہ سے میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں. فرمایا بتاؤ بھائی تم مرغی زندہ کیوں لے کر آ گئے جب میں نے کہا تھا ذبح کرنی ہے اور ایسی جگہ کے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. فرمایا حضور میں جہاں جہاں جاتا تھا یہ خیال مجھے رہتا تھا کہ کوئی دیکھنے والا ہے, کوئی ذات ایسی ہے جو علم و قدرت کے ساتھ موجود ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے, وہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہی ہے, تو میں نے کوئی ایسی جگہ نہ پائی کہ اس سے چھپ کر اپنی مرغی کو قربان کر سکوں.
واہ واہ.
حضور نے فرمایا کہ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو زیادہ پیار کرتا ہوں.
واہ.
یعنی ایک انداز وہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ کا ہے, وہ بھی حکمت سے بھرپور ہے, اور دوسرا یہ انداز ہے کہ بندے کے دل میں اتار دی گئی ہے بات کو کہ اب وہ جہاں جا رہا ہے مشاہدہ رب العالمین جل وعلا کی صفات کا اسے ہو رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نہیں ویسے ہی نہیں چھپا سکتا, لیکن اس کو اس کا ادراک ہے کہ نہیں میں کہیں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ معنی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, کہ یہ رب کی راہ کی طرف بلاتے بھی ہیں حکمت کے ساتھ بھی اور اچھی نصیحت کے ساتھ بھی, دونوں طرح کے انداز ہیں. حکمت کا انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے, موعظہ حسنہ کا انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے, اور دونوں طریقوں سے بندے کو جس راہ کی طرف ڈالا جاتا ہے وہ سبیل ربک ہے.
واہ جی واہ.
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے اور اسی راستے کی طرف آنے میں ہی کامیابی ہے.
کیا بات ہے,
جب بندہ اس راہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے لیے تو اپنی راہیں کھولتا ہے, بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ.
ان کا انداز حکمت والا کیوں نہ ہو, لوگ ان سے فیض کیوں نہ پائیں, جنہیں واز کرنے کا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد وہ ان کے اندر وہ صلاحیت اور وہ قابلیت موجود تھی نا کہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جنید بیان کیا کرو. پہلے مامو جان نے فرمایا حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے, تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ میں لوگوں میں بیان کروں واز کروں. فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا جنید بیان کیا کرو. اور اب آپ دیکھیں یہ اللہ والوں کے جو ان کے رابطے اور کنیکشن ہے نا, دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ دیکھتے ہیں فلاں نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ تو مضبوط نیٹ ورک بعض وقت فیل ہو جاتے ہیں, فیل ہوتے ہیں, لیکن جو نیٹ ورک یہ جو روحانی نیٹ ورک ہے اور اس کا ایک جو تعلق ہے نا, آپ دیکھیں کہ ادھر حضرت جنید بغدادی کے خواب میں حضور تشریف لائے, فرمایا کہ بیان کیا کرو, اور فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جب میں اٹھا نا تو صبح ہونے سے پہلے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس گیا, پیر و مرشد بھی ہیں, مامو جان بھی ہیں اور یہ ان کے مربی بھی ہیں, تربیت بھی انہوں نے ہی کی ہے. فرماتے ہیں دروازے پہ جا کے دستک دی تو اندر سے پہلے ہی فرمایا ہماری بات نہیں مانی, تمہیں کہلوانا پڑا ہے, تمہیں آ کر فرمایا گیا ہے. دیکھیں بتایا نہیں ہے لیکن رابطہ کتنا مضبوط ہے, ادھر خواب دیکھا ہے, ادھر گئے اور ادھر ان کو پہلے سے خبر ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اب مسجد کے اندر پہنچے, لوگوں نے جو ہے وہ مشہور ہو گیا لوگوں میں کہ جی حضرت جنید بغدادی بیان کرنے لگے ہیں, بیان کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ تشریف فرما ہوئے ممبر پر, ایک نوجوان جس کا ظاہر مسلمانوں والا تھا لیکن دراصل وہ غیر مسلم تھا, یہ پہلا دن ہے, آپ دیکھیں ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کریم نے کیسے لوگوں پر آشکار فرمانا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ممبر پر بیٹھا ایک شخص آیا, نوجوان میرے پاس آیا, ظاہراً مسلمان تھا, مجھے کہنے لگا کہ حضور یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے, اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ, کہ مومن جو ہے اس کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نہیں یوں کر کے
آنکھیں بند کی اور پھر جب آپ نے آنکھیں اٹھا، یہ ان کا انداز بھی نرالا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا. آپ نے ارشاد فرمایا اس کی جانب دیکھ کے، فرمایا تو غیر مسلم ہے، تیرے اسلام قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لے. اس نے سننا تھا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان.
اللہ اللہ،
یہ مبارک انداز ہے حضرت سید جنید بغدادی رحمتہ اللہ. تو جنہیں حضور فرمائے کہ تم بیان کرو، پھر ان سے لوگ ہدایت کیوں نہ پائیں.
کیا بات.
ذکر کر کے ایک بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں یہ ایک کرامت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جان لیا کہ تم جو ہے وہ غیر مسلم ہو. فرماتے ہیں دو کرامتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے جان لیا ظاہر مسلمانوں والا ہے، حقیقت میں کافر ہے، حقیقت میں غیر مسلم ہے، ایک بات. اور دوسری کرامت یہ ہے کہ اس کے اسلام لانے کا وقت اب آ چکا ہے.
واہ واہ،
کہ اب اس نے مسلمان ہونا ہے، سو آپ نے اس وقت اسے مسلمان فرمایا جب اس کے اسلام کا وقت آ چکا تھا. تو دو چیزیں ہیں، دو کرامتیں ہیں. تو یہ اللہ والوں کی نظر ہے، ان کا مبارک انداز ہے، اور حقیقی اللہ والے یہی ہیں
جی.
دراصل ہم نے جنہیں دیکھا، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے ہاں دین پر عمل نہیں ہے، یا ان کی ایک علیحدہ جماعت ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو حقیقی اولیاء ہیں وہ کتاب و سنت کے پابند ہیں، وہ قرآن و حدیث کے پابند ہیں. خود حضرت سید جنید بغدادی کو جو سید الطائفہ کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ملا علی قادری رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمائی. فرماتے آپ کو سید الطائفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بات وہی کرتے تھے جو کتاب و سنت کے موافق ہوا، اس کے علاوہ کوئی بات زبان سے نکالتے ہی نہیں تھے.
سبحان اللہ،
یہ لوگ شریعت کے پاسدار ہیں، اور یہ وہ ہیں جو مقتدا ہیں، جو امام ہیں اس فن کے، اس علم کے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی علیحدہ ان کی دنیا ہے، علیحدہ علوم ہوتے ہیں، علیحدہ فنون ہوتے ہیں.
جی
انداز ہر ایک کے جدا ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ابتدا میں آپ نے فرمایا تھا مختلف جی طرح کے علوم و فنون عطا کیے. حضرت ابو العباس رحمتہ اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد ہیں، فقیہ شافعی ہیں، اصول اور فروع میں گفتگو فرماتے تھے نا، لوگ حیران ہو جاتے تھے اس بندے کے پاس یہ علم کہاں سے آیا. صوفیہ جاہل بھی نہیں ہوتے. صوفی کا مطلب یہ نہیں کہ جاہل آدمی ہے، اس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، نہیں، وہ اصول بھی جانتے ہیں، وہ فروع بھی جانتے ہیں. اور حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی جب گفتگو کرتے لوگ حیران ہوتے کہ اصول میں بھی ایسا کمال، علم کلام کے اندر بھی مہارت ہے، فقہ کے اندر بھی مہارت ہے. لوگ ان سے پوچھتے حضرت یہ آیا کہاں سے ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ برکت ہے سید و طائفہ کی مجالس میں
شرکت،
ان کی محافل میں بیٹھنے کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے علم عطا فرمایا.
خود جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے صوفی کی جو تعریف ارشاد فرمائی نا، ارشاد فرمایا صوفی وہ ہے جو خدا اور رسول کی اطاعت اس طرح کرے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں حدیث ہو، اور دونوں کی اطاعت کو نہ چھوڑے.
کیا بات،
وہ صوفی ہے. قرآن پر بھی عمل جاری رہے گا، حدیث پر بھی عمل جاری.
درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی. میں عربی میں عبارت پڑھ دوں، علمنا مضبوط بالکتاب والسنت. کتاب و سنت کے ساتھ علم جو ہے یہ مضبوط ہے، اور جو کام ہے وہ ہی کرنا جو کتاب و سنت کا حکم ہے. اور جس کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث کا علم ہے، ولم یتفقہ، نہ کوئی فقہ کی اس کو جو ہے وہ سن بن ہے. فرماتے ہیں لا یقتدا بھی، ایسے بندے کی پیروی نہیں کی جائے گی،
اسے پیر نہ بنایا جائے.
ہاں، اسے پیر نہ بنایا جائے. یہ بتا رہے ہیں کون؟ سید الطائفہ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
اور
غوث پاک سے اوپر کے مشائخ، جیسے ہمارے شجرہ یا تاریہ قادریہ میں غوث پاک کا نام جو ہے وہ آتا ہے، لیکن غوث پاک سے پہلے جناب جنید بغدادی رحمہ اللہ کا نام.
اللہ
جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے.
فرماتے ہیں ومن دخل فی طریقتنا, لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیتے ہیں اور جن کو نہ شریعت کا نہ دین کا پتہ ہے کہتے ہیں یہ پیر ہے. فرماتے ہیں ومن دخل فی طریقتنا بغیر علم واستمر قانعا, ایک تو جاہل ہے مقتدا بن گیا ہے اور اسی پر اس نے قناعت اختیار کی ہے, نہ علم حاصل کر رہا ہے نہ عمل کے اندر تبدیلی آ رہی, بھی جہلی ہی. فرماتے ہیں فہو الضحکۃ للشیطان مسخرۃ, ارشاد فرماتے ہیں یہ شیطان کا مسخرہ ہے, اس کے ساتھ شیطان کھلواڑ کرتا رہے گا, مذاق کرتا رہے گا,
شیطان دیکھ دیکھ کے ہنس رہا ہے,
ہنس رہا ہے بالکل,
بلکہ یہ وہ مسخرہ ہے جو شیطان کو ہنسا رہا ہے,
شیطان کو ہنسا رہا ہے,
عبارت کا مطلب نہیں بنتا
بالکل
جی.
کیونکہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا علم جو ہے یہ تو مقیدم بالکتاب
و سنت, واہ واہ واہ,
تو کتاب و سنت کا پابند ہے ہمارا علم,
واہ واہ واہ.
بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل وہ تقسیم کاری کرتے ہیں کہ شریعت اور طریقت اور ہے
جی,
حالانکہ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب راستے بند ہیں,
حق
سب راستے بند ہیں
بالکل,
سوائے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم,
اللہ
وہ ایک ہی راستہ ہے جس کے ذریعے بندہ کامیابی حاصل کرتا ہے
بالکل.
اس کے علاوہ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری زندگی جن باتوں پر عمل کیا
جی,
اس کی تبلیغ فرمائی, صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس پر عمل کیا, اس کو پھیلایا, اب کہا جائے کہ وہ اور راستہ ہے اور ہمارا راستہ اور ہے, تو وہ راستہ جو اور بنا رہا ہے تو اس کا راستہ پھر اور ہی ہوگا, شریعت مصطفیٰ کا راستہ نہیں ہو سکتا.
ایسی بات ہے, درست فرمایا آپ نے, اللہ بچائے ہمیں یہ الٹے اور غلط سمت میں لے جانے والے لوگوں سے, جس طرح ایک غلط راستہ بتانے والا بندے کو جو ہے نا وہ پریشان کر دیتا ہے, اور ایسا پریشان کرتا ہے کہ پھر بندہ جب رستے میں ہوتا ہے نا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آگے جاؤں پیچھے آؤں, بڑی صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے, آگے جا نہیں سکتے, رستہ جو ہے وہ جانے کے قابل ہی نہیں ہے, گاڑی چلا ہی نہیں سکتے اور پیچھے بھی نہیں جا سکتے, کیوں؟ پیٹرول ہی نہیں ہے, رابطہ بھی نہیں کر سکتے, کیوں؟ سگنل ہی نہیں ہے.
اللہ اکبر,
بس پھر ایسے موقع پر بندہ جو ہے نا وہ تسبیح نکال کے پھر اللہ اللہ ہی کرتے کی طرف جو ہے وہ آتا ہے اور یا کوئی راہ نکالتا ہے. عامر صاحب میں یہ ساری باتیں ایک واقعے کے سیناریو میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں,
پھر بعد میں بندہ مسکرا ہی رہا ہوتا ہے
تیار کر کے, تو بہرحال اللہ خیر فرمائے, دنیا میں کوئی راستہ جو بتا ہی دے گا غلط تو جو ہے وہ جان لیوا معاملہ نہیں ہو سکتا, ضروری نہیں کہ جان جائے اور یا مال لوٹ جائے, اس طرح کی بات نہیں, پریشانی تھوڑی دیکھنی پڑ سکتی ہے, لیکن دین کے نام پر اگر کوئی غلط سمت میں چلا رہا ہے,
اللہ اکبر,
جو دین نہیں ہے وہ دین بنا کے بتا رہا ہے, یا جس سے اللہ رسول نے روکا ہے اس رستے پہ چلا رہا ہے, یاد رکھیں یہ ایمان تباہ کرنے کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے, اللہ بچائے. یہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اللہ ہمارے حالت رحمت فرمائے. آپ کو جناب جنید بغدادی رحمہ اللہ کے متعلق ایک پیکج بھی دکھاتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی
مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو اللہ والوں سے جو
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ عظیم ہستی, وہ عظیم نام جس کی بات جب تک نہ ہو اولیاء کرام کا تذکرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اگر اولیاء کرام کے نام لکھے جائیں, اولیاء کرام کی صفات لکھی جائیں, اولیاء کرام کی کیٹیگریز بیان کی جائیں, تو جب تک اس ہستی کا نام نہ لیا جائے بات مکمل نہیں ہوتی. آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے, میری مراد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ویسے بھی ان سے بڑی محبت اور بڑی انسیت ہے, کیوں کہ ہم ان کے سلسلے میں ہیں, ان کا نام بار بار لیتے ہیں, ان کے وسیلے سے دعائیں اپنے شجرے میں کرتے ہیں, اور ان کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو وہ سیرت بھی بڑی انوکھی اور بڑی نرالی ہے. اللہ نے بڑا خاص انہیں مقام عطا فرمایا, اور اس وقت دل کی کیفیت بھی کچھ عجیب سی ہے کہ ایک ایسے دربار میں, ایسی ہستی کے قدموں میں موجود ہیں. ہمارا یقین ہے کہ ان کی قبر منور پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, اور جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو بندہ اس کے قریب پہنچ جائے تو کچھ چھینٹے امید ہے کہ ہم پر بھی برس جائیں گے. اپنے در پر آنے والوں کو یہ سخی کبھی خالی نہیں لوٹایا کرتے, تو جب اتنے دور سے ان کے مرید, ان کے چاہنے والے ان کے قدموں میں آئے ہیں تو ہمیں بڑی امید ہے کیسے خالی لوٹائے جائیں گے. ضرور جھولیاں بھری جائیں گی, ضرور مصیبتیں دور ہوں گی, اور ضرور جو تمنائیں لے کر آئے ہیں اللہ کی رحمت سے پوری ہوں گی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پہلے کچھ تعارف بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت مبارکہ تقریباً 218 سنہ ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی. آپ کا نام جنید, نسبت بغدادی, کنیت ابو القاسم, اور کیسے کیسے القابات سے دنیا نے, یوں سمجھے آپ کو اولیاء کرام اور علماء کرام نے ان کو القابات عطا کیے. سید الطائفہ, طاؤس العلماء, زجاج, لسان القوم. آپ رحمت اللہ تعالی کے والد حضرت سیدنا محمد بن جنید شیشے کی تجارت کرتے تھے اور نہاوند کے رہنے والے تھے. حضرت جنید رحمت اللہ تعالی شروع میں آئینے کی تجارت کرتے تھے, اور اس وقت آپ کا معمول تھا کہ بلا ناغا اپنی دکان پر تشریف لے جاتے اور پردہ گرا کر 400 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے.
چلیں جی, واہ جی واہ. یہ جناب جنید بغدادی کے مزار کی زیارت بھی کی آپ نے, اور اللہ ہمیں بھی حاضری کا شرف.
آمین.
اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے, ابن نجاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا رابع لہم,
حق
تین وہ ہیں جن کا چوتھا کوئی نہیں ہے.
واہ جی واہ.
اس پر بھی مجھے ایک بات یاد آ گیا, پھر مجھے کسی نے کہا کہ بھئی وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے, وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں ہے, وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں ہے, وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں کوئی نہیں ہے. ٹھیک, اس پر پھر جو ہے نا وہ بندہ اپنے اپنے حساب سے جواب دیتا ہے.
جنید بغدادی سے بھی سوال ہوا تھا, انہوں نے بھی جواب ارشاد فرمایا تھا.
جی انہوں نے کیا دیا تھا یہ آپ بتا دیں. یہ میں نے تو جو دیا وہ تو
نہیں, ابھی تو آپ کی بات چل رہی ہے,
فنون والے انداز میں تھا.
اچھا,
برحال آئیے آپ کو میں شیخ ابن نجاید رحمہ اللہ کی بات سناتا ہوں. ثلاثۃ لا رابع لہم, تین وہ ہیں جن کا چوتھا کوئی نہیں ہے. الجنید ببغداد, جنید بغداد میں, و ابو عثمان بنشاپور, ابو عثمان نشاپور میں, اور ابو عبداللہ شام کے اندر. یہ تین وہ ہیں جن کا چوتھا کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, مزید جو ہے وہ گفتگو بھی کریں گے, لیکن یہاں پر آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے. تو آئیے آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام سجاد ہے, جہلم سے اکتر. ابھی کیسے وہ بتا رہے ہیں یہ صوفیہ حضرت کے حوالے سے, کیونکہ تربیت تعلیمات کے حوالے سے ابھی ہمارے معاشرے میں جب یہ جو ہے ابھی جیسے وہ بڑا اچھی بات بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ایک تو نیکی تو نماز روزہ کرنا اور دوسرا برائی سے بچنا, لیکن برے چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور جو جہاں تک ہو سکے اس کو روکنا بھی لوگوں کو, مطلب کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی فراڈ کر رہا ہے, کوئی دھوکہ دہ رہا ہے, اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. تو میں ایک دوسرے جگہ آج بھی ہمارے معاشرے میں آگے پیچھے جہاں بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو مطلب ہر جگہ تقریباً دفتر میں باہر ہیں, تو یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, ہر بندے کو آلموسٹ پتا ہے کہ غلط کام بہت ہو رہے ہیں, مطلب ملاوٹ ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, منافع خوری ہے. تو اس میں سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں. مطلب اگر وہ آپ آپ نہیں ہوں گے, وہ ایسی بات کریں گے, ایسی بات کروں, تو وہ پھر وہ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں لوگ, چاہے وہ جو دفتر والے ہیں یا جو اس مارکیٹ میں, وہ کہتے ہیں مطلب وہ الٹا وہ دشمن بن جاتے ہیں بندے کے, وہ کہتے ہیں بھی مارکیٹ تو یہ ایسے ہی ایسے چلے گا نام, مطلب وہ کیسے بندہ اپنے آپ کو مطلب جیسے اللہ سود حکم ہے, جیسے وہ بتا رہے پسند ریل بھی آپ سے چاہتے ہیں, تو کوئی بندہ بیچ ہوتا ہے چیز تو ریلی ہوتی ہے, وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر آپ آتے وہ ہمیں سے نہیں ہے بڑا اس طرح کی بہت مطلب ابھی واضح احکام ہے قرآن سنت میں. تو آج ہم پاکستان اسپیشلی دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ہمارے ادارے بھی جو ہوتے ہیں محکمے بھی اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلط لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو میرے مشاہدے میں آیا ہے, اور الٹا بات خود پھنسنے والی بات ہوتی ہے یا میرا کچھ شرمسار کرنے والی بات ہوتی ہے, تو کیسے بھی اس میں ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں؟ اور یہ بات یہ گزارش کرنی تھی, میرا میری رہنمائی فرمائیں گا. جزاک اللہ خیر.
آمین. جی حافظ صاحب,
جو بات انہوں نے ارشاد فرمائی, یعنی ایک ہمارے یہاں واقعہ ایسا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, بعض اوقات کوئی بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو گناہ سے روکنا چاہتا ہے, تو جس ماحول میں وہ ارد گرد رہ رہا ہوتا ہے وہاں کا ماحول اس کے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہوتا, اور نتیجہ بعض اوقات یہ بندہ پھر جب پہلے تو کوشش کرتا ہے ایفرٹ کرتا ہے, پھر بعض اوقات وہ بھی ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. ایسے موقع پر جیسے جیسے ان کا یہ ذہن بنا تھا, اب اس کو ایک تو چاہیے کہ ان چیزوں کا مطالعہ بھی کرتا رہے. اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے, وہ روایت کے جس میں فرمایا گیا کہ جو جسم حرام سے پرویش کیا گیا ہے وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے. اس طرح کی روایات اور اس طرح کے معاملات وہ پڑھتا بھی رہے, اسٹڈی بھی کرتا رہے. اچھا ماحول اس کو چاہیے پراپرلی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ جو ایسا پیارا ماحول ہے.
بات درست ہے آپ کی حافظ صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں. سائل بھی یہی چاہ رہا ہے کہ میں بچوں.
جی
ایشو یہ ہے کہ بھئی کیسے بچیں جب لوگ تو مخالف ہو جائیں گے, بھئی میں رشوت دار رشوت لے رہے ہیں میں نہیں لوں گا, لوگ مخالف ہو جائیں گے.
اس کے اندر جو چیزیں ہیں جیسے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا پہلے تو یہ ذہن بنائے نا اپنا کہ اب اس کو استقامت چاہیے.
صحیح.
تو چاہیے پہلے وہ سٹینڈ تو لے, ورنہ کیا ہوگا اگر اس کو اس طرح کی صحبت نہیں ملے گی نا, تو پھر اس کے اندر بہت مشکل ہے کہ وہ ڈیفینڈ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. کچھ دیر تو وہ سروائیو کرے گا, کوشش کرے گا, لیکن پھر جب اچھی کمپنی نہیں ہوگی تو پھر بیچارہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اس کے امکانات رہیں گے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے سلمان بھائی, اس صورتحال کے اندر وہ تھوڑا سا غور تو کرے, یعنی یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات اب چل نکلی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے بزنس نہیں ہو سکتا, رشوت نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا. یعنی یہ ہر اب گویا اگر دوسرے الفاظ میں اسی بات کو یوں بیان کیا جائے تو کیا لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کریں گے تو ہی ہمارا فائدہ ہوگا, تو ہی ہمارا کام ہوگا, اگر اللہ تعالیٰ کے کام پر عمل کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھا جائے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ روزی تو اللہ تعالیٰ دینی ہے نا, انسان کیا دے سکتا ہے؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کو سٹینڈ تو لینا ہے نا, بلکہ اس کی اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا جو اللہ سے ڈرتا ہے, فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو روزی وہاں سے ملے گی جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں نا, بڑی ایک مارکیٹ ہے, فار ایگزامپل ایک موبائل مارکیٹ ہے, اس میں کتنی سینکڑوں دکانیں بنی ہوتی ہیں. ایک کی دکان وہ تھرڈ فورتھ فلور پر ہے, ایک ہی بیسمنٹ میں ہے. اب اس کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں. اب جب بندہ دکان کھولنے والا یہ مائنڈ سیٹ بناتا ہے کہ مجھے یہاں دکان لینی ہے, میرا کام ہے دکان کھولوں گا, کوئی کوئی گاہک آ ہی جائے گا میرے پاس آئے گا, صحیح, بیسمنٹ والا بھی انتظار کر رہا ہے گاہک کا, پورا والا بھی انتظار کر رہا ہے, اور سب کے پاس گاہک آتے بھی ہیں, ڈیلی کا جو روٹین ہے بندہ دیکھتا ہے. تو اب جب ان سب کو روزی مل رہی ہے, اگر میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لوں اور اپنا یہ ذہن بنا لوں کہ جو رسک میرے لیے مقدر میں ہے وہ اس نے میرے پاس آ ہی جانا ہے,
جی
میں اگر نافرمانی کے ذریعے اس کو لوں پھر بھی مجھے مل جانا ہے. اب یہ مجھ پر ہے کہ میں اس کو کس طرح لیتا ہوں. وہ مولا علی کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی, نماز وغیرہ ادا فرمانی تھی, تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ کھڑا ہوا تھا, آپ نے اس کو زرہ پکڑائی اور آپ مسجد میں تشریف لے گئے. جب فارغ ہو کر تشریف لائے واپس تو ذرا ہی نہیں ہے, نہ وہ بندہ ہے نہ وہ زرہ. آپ نے تھوڑا سا ڈھونڈا اور آگے چل پڑے. آگے بازار میں پہنچے تو وہاں وہی آپ کی ذرا لٹکی ہوئی تھی اور کوئی بندہ اس کو سیل کر رہا تھا. آپ اس کے پاس چلے گئے, بھائی آپ کو کہاں سے ملی؟ اس نے کہا ابھی ایک شخص مجھے 2 دینار میں فروخت کر کے گیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے بڑی پیاری باتیں چاہتوں میں فرمایا کہ میں جب نماز پڑھ کے نکلا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میں اس نے میری چیز کی حفاظت کی ہے, میں اس کو 2 دینار دے دوں گا. ملا وہی 2 دینار, لیکن اس نے حرام ذریعہ اختیار کیا تو گناہگار بھی ہو گیا.
اللہ بچائے.
تو یہ بات ہے کہ ایسے موقع کے اندر بندہ اپنا یہ ذہن بھی بنائے, اور یہ ذہن جب بنائے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ جو روزی میرے مقدر میں ہے وہ مجھے بالآخر مل کر رہنی ہے, جس طرح انسان کی موت انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے نا جہاں بندی چھپ جائے, اسی طرح رزق بھی بندے کو تلاش جائے اس کو مل جاتا ہے.
جی خالد بھائی کچھ کہنا.
فرحان بھائی, ہم اگر کچھ لینے کے لیے نکلتے ہیں مارکیٹ میں, ہماری تمنا کیا ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے جو دھوکہ دینے والا ہو, ظاہر نہیں ہوتی. کوئی ایسا ملے جو مجھے جھوٹ بول کر مال بیچ دے, ظاہر نہیں ہوتی. ہم جب خود ایک چیز کی طلب میں ہیں اور ہم ایسا بندہ چاہتے ہیں کہ جو مجھے میری طلب بھی پوری کر دے اور ہو بھی سچا,
جی
صحیح طریقے سے کر دے, اچھا تاجر مل جائے, نیک بندہ مل جائے, دھوکہ دینے والا نہ ہو, میں اس سے جا کر مال خریدوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ تو انہی لوگوں کی مارکیٹ میں ہے نا جو اصول کے مطابق تجارت کر رہے ہیں. ہم نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال جو سائل نے بات کی ہے وہ بھی ایک حد تک یوں تو درست ہے کہ اس کا بعض افراد ہی ہمارے معاشرے کے سوشل بائیکاٹ پر اتر آتے ہیں کہ نہیں یہ کیونکہ نرخ کم کر کے بیچ رہا ہے لہذا یہ ہماری دکانداری خراب کر رہا ہے, اس کے خلاف ہو جایا جائے. اس طرح کے مناظر بھی ہیں, اس طرح کے چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات بھی بندہ غور کر لے کہ ایمانداری کا نا اپنا ہی جھنڈا ہوتا ہے, لوگ سب کو چھوڑ کر ایماندار کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس آنے کو خوشی 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 آتے ہیں. ایک بار مہنگا بھی لے جائیں گے نا لیکن دھوکہ نہیں ہوگا, اگلی مرتبہ ساری دکانیں چھوڑ کر آپ ہی کے پاس آئیں گے. لیکن یہاں میں دوسری بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے نا برائی کو تسلیم کر لیا ہے, بھئی یہ برائی پھیل رہی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, لہٰذا ہم بھی برے لوگوں میں ہی شامل ہوئے. ہم ذرا تھوڑا سا الگ رہتے اور اچھائی کو فالو کرتے اور دکھاتے کہ اچھائی کی اپنی ایک پاور ہے, اچھائی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے, تو اس میں تو پاور اپنی جگہ ہے. ہمارے بڑوں کے سامنے یعنی آج سے تقریباً آپ 20-25 سال پہلے چلے جائیں, معاشرے میں پائی جانے والی بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو اس وقت نہیں پائی جاتی تھیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس وقت کے جو بزرگ افراد تھے وہ برائی سے منع کرنے والے تھے,
جی
ان کے سامنے برائی ہونے لگتی تھی تو وہ اس کو روکتے تھے. آج ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہو ہی رہا ہے, چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. جب شامل ہونا شروع ہو جائیں گے تو وہ برائی ہی بڑھے گی. بندہ اپنے آپ کو بھی دیکھے اور ان لوگوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرے جو اچھے راستے پر ہیں اور اچھائی پر گامزن.
ٹھیک ہے, بات یہ ہے ایک آسان سی بات, یہ تو چلیں کاروبار کے حوالے سے ہو گیا, بندہ نوکری کہیں کرتا ہے. آپ ایک آسان سا کام کریں, آپ اپنے رب سے جو ہے نا وہ لو لگائیں, یا رب کریم میں نے تیری نافرمانی نہیں کرنی, اب مجھے مالک میں تیرے رحم و کرم پہ ہوں, اب جیسے تو فرمائے میں تیرا بندہ ہوں. دو لفظوں کی بات ہے بس, پھر آپ دیکھیں بڑھتے جائیں اور ترقی کی منازل اللہ کی رحمت سے طے کرتے جائیں. اور اگر کوئی آزمائش آئے تو پھر بھی نیت یہی رکھیں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا, یہ حرام ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, ناجائز ہو رہا ہے, نہیں کرنا, یہ بس نہیں کرنا. ایک نہیں تو دو, رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ کریم نے دینا ہے, اور یہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے.
ہاں جی,
اور نصیبو کا یصیبو کا, نصیب تمہیں پہنچ کر رہے گا. اگلے دن رات کا ٹائم تھا حافظ صاحب, یہ بدھ کی بات ہے, بدھ کی, ہاں غالباً بدھ کی ہی بات ہے, میں یہی فیضان مدینہ میں یہی موجود مدنی چینل میں موجود تھا. تو وقفہ ہوتا ہے کھانے کا, تو اس میں جو ہے نا وہ اس ٹائم بھی آپس میں جیسے وہ ایک ہوتا ہے کھانے کا وقفہ ہوتا ہے, اس میں کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک, اب آپ دیکھیں حافظ صاحب میرے پاس ایک اسلام بھائی کھانے کی چیز لے کر آئے. اب میں وہ چیز دیکھ رہا تھا, میں نے بھی گھر جا کے کھانا ہی کھانا تھا, میں وہ کھانے کی چیز بھی دیکھ رہا تھا اور ایک چیز پر غور بھی کر رہا تھا, بھائی دیکھو یہ کس نے خریدا, یہ سبزی کس نے خریدی, کہاں پیدا ہوئی, کس نے کاشت کی, کون منڈی میں لایا, کس نے خریدا,